گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بڑی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس شخص نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی۔ آج کے فرض علوم میں ہمارے دو موضوع ہیں، نمبر ایک اوقات نماز کا بیان، اور نمبر دو اذان کا بیان۔ چونکہ شرائط نماز سے متعلق یہ بات آپ جان چکے ہیں کہ اس میں ایک شرط جو کہ ضروری ہے کہ اس کا بھی ہونا نماز کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے، وہ یہ کہ اس نماز کا وقت ہو چکا ہو۔ اگر وقت نہیں ہوگا اور نماز پڑھیں گے تو وہ نماز نہیں ہوگی، کیونکہ جو اس کی شرط ہے وہ مفقود ہو جائے گی، وہ شرط نہیں پائی جائے گی۔ تو جب نماز سے پہلے جو شرائط ہیں ان میں یہ شرط وقت کا ہونا بھی ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کس نماز کا کون سا وقت ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ وہ کون سے اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ پھر بعض وہ اوقات ہیں جن میں فرض پڑھنے کی تو اجازت ہے لیکن نفل پڑھنا جو ہے وہ منع کیا گیا، اور بعض وہ ہیں جن میں فرض اور نفل دونوں ہی منع ہیں۔ اوقات سے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ ترجمہ، بے شک نماز ایمان والوں پر فرض ہے وقت باندھا ہوا، یعنی ایک مقررہ وقت کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا فرض کیا گیا۔ ایک اور آیت مبارکہ سے اوقات نماز سے متعلق رہنمائی ملتی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون ولہ الحمد فی السماوات والارض وعشیا وحین تظہرون۔ ترجمہ، اللہ کی تسبیح کرو جس وقت تم شام کرو، یعنی نماز مغرب اور عشاء، کہ وہ شام کے اوقات کے اندر آتی ہیں، اور جس وقت صبح ہو اس وقت تسبیح بیان کرو، یعنی نماز فجر، اور اسی کی حمد ہے آسمانوں اور زمین میں، اور پچھلے پہر کو اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز عصر، اور جب دن ڈھلے اس وقت اللہ کی تسبیح کرو، یعنی نماز ظہر۔ تو اس آیت مبارکہ سے پانچوں نمازوں کے اوقات کی طرف رہنمائی ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی جب آپ کی توبہ قبول ہوئی، اور نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھی جب آپ نے حکم الہی پر اپنے فرزند کو ذبح کرنے پر عمل کیا، تو اس وقت اللہ کی جانب سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے میں دمبا آ گیا، تو اس شکریہ میں آپ نے نماز ظہر ادا فرمائی. اور جب حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس کے بعد دوبارہ زندہ ہوئے، تو اس وقت آپ نے شکر میں نماز عصر ادا فرمائی. نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی توبہ قبول ہونے پر پڑھی. رکعتوں کی جو نیت باندھی تھی وہ 4 باندھی تھی، لیکن 3 پر سلام پھیر دیا، تو یوں نماز مغرب 3 رکعت کی ہو گئی. اور نماز عشاء ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ادا فرمائی. تو گویا جو نمازیں ہیں اور جن جن اوقات کے اندر ادا کی گئیں، یہ اللہ والوں کی یادیں ہیں جنہیں مسلمان روزانہ ادا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی کئی احادیث مبارکہ میں نماز کے اوقات کی تفصیل بیان فرمائی ہے. چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، نماز کے لیے اول اور آخر ہے، یعنی ہر نماز کا اول وقت بھی ہے اور آخری وقت بھی ہے کہ اس کے درمیان میں نماز پڑھی جائے گی. فرمایا، اول وقت ظہر کا اس وقت ہے کہ آفتاب ڈھل جائے، اور آخر وقت ظہر کا جب عصر کا وقت آ جائے، اور عصر کا آخر وقت کہ سورج کا آفتاب کا قرص جو گولائی ہے اس کی وہ زرد ہو جائے، پیلی ہو جائے، آفتاب جو ہے وہ پیلا نظر آنے لگے، اس پر نظر جو ہے وہ ٹھہرنے لگے. اور وقت مغرب کا اول جب آفتاب ڈوب جائے، اور مغرب کا آخری وقت جب شفق ڈوب جائے، اور عشاء کا اول وقت جب شفق ڈوب جائے، یعنی مغرب کا وقت ختم ہوتے ہی عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور عشاء کا آخری وقت یعنی بلا کراہت والا وقت آدھی رات تک ہے. اس حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 4 نمازوں کے اوقات اول اور آخر بیان فرمائے. پھر اس میں چند جو ہے وہ الفاظ ذکر کیے گئے شفق وغیرہ کے، اس کی تفصیل آگے عرض کرتے ہیں. فجر سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فجر کی نماز اجالے میں پڑھو کہ اس میں بہت عظیم ثواب ہے. ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کہ اس سے تمہاری مغفرت ہو جائے گی. ایک روایت میں ہے کہ جو فجر کو روشن کر کے پڑھے، اللہ تعالی اس کی قبر اور دل کو منور کرے گا اور اس کی نماز قبول فرمائے گا. روشن کرنے سے مراد جو نماز فجر کا وقت ہے، اس وقت میں چونکہ اندھیرا بھی ہوتا ہے اور اجالا بھی ہوتا ہے، تو اندھیرے کے بجائے وقت کے اندر ہی اجالے کے وقت میں نماز ادا کی جائے. یہ نہیں کہ جو ہے وہ 8 یا 9 بجے جو ہے وہ فجر پڑھیں کہ جناب بہت اجالا ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ جو وقت ہے اس وقت کے اندر جب روشنی والا وقت آ جائے تو اس وقت نماز ادا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جہاں ہمیں نمازوں کے اول اور آخر وقت کا معلوم ہوتا ہے، وہیں ان نمازوں کے مستحب اوقات بھی بیان کیے گئے۔ جیسے فجر کا جیسے بیان کیا گیا کہ روشن کر کے پڑھیں، یہ مستحب وقت ہے۔ اگر کسی نے فجر کے وقت میں اندھیرے میں بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن مستحب وقت اجالے میں پڑھنے کا ہے۔ یوں ہی ظہر سے متعلق ارشاد فرمایا کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کہ سخت گرمی جہنم کے جوش سے ہے۔ جہنم نے اپنے رب کے پاس شکایت کی کہ میرے بعض اجزاء بعض کو کھا لیتے ہیں، تو اسے دو مرتبہ سانس لینے کی اجازت ہوئی، ایک دفعہ سردی میں اور ایک دفعہ گرمی میں۔ جب وہ سانس باہر لیتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، اور جب وہ سانس اندر کھینچتا ہے تو سردی آ جاتی۔ مغرب سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک مغرب میں اتنی تاخیر نہ کرے کہ ستارے نظر آنے لگ جائیں۔ یوں ہی اوقات نماز میں سے جو مکروہ اوقات ہیں یا جو نفل کے حوالے سے مکروہ اوقات ہیں، ان سے متعلق بھی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جب فجر طلوع کر آئے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے، صبح صادق طلوع ہو جائے، تو کوئی نفل نماز نہیں سوائے دو رکعت فجر کے۔ تین اوقات ایسے ہیں کہ جن کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے، کوئی بھی نماز۔ ان اوقات سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آفتاب یعنی سورج شیطان کے سینگ کے ساتھ طلوع کرتا ہے، جب بلند ہو جاتا ہے تو شیطان اس سے جدا ہو جاتا ہے، پھر جب سورج سر کی سیدھ پر آ جاتا ہے تو شیطان دوبارہ سورج کے قریب آ جاتا ہے، اور جب سورج ڈھل جاتا ہے تو شیطان پھر ہٹ جاتا ہے، پھر جب غروب ہونا چاہتا ہے تو شیطان اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب غروب ہو جاتا ہے تو جدا ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ان تین وقتوں میں نماز نہ پڑھو۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث مبارک کی شرح میں فرماتے ہیں، یعنی ایک شیطان سورج نکلتے وقت سورج کے سامنے اس طرح کھڑا ہو جاتا ہے کہ سورج اس کے دونوں سینگوں کے درمیان معلوم ہو، تاکہ اپنے دوسرے شیاطین کو وہ یہ دکھائے کہ سورج کی پوجا کرنے والے مجھے پوج رہے ہیں۔ کیونکہ ان تین اوقات کے اندر جو لوگ سورج کی پرستش و عبادت کرتے ہیں وہ سورج کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں، تو شیطان کھڑا ہو کر گویا یہ دکھاتا ہے کہ یہ سورج کی نہیں بلکہ میری عبادت کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو اس وقت سجدہ حرام ہے تاکہ مشرکوں سے مشابہت نہ ہو اور شیطان یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمان مجھے سجدہ کر رہا ہے۔ یہ تھی احادیث مبارکہ جن کے ذریعے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ نماز کے اول و آخر کے اوقات کیا ہیں، ان کے مستحب اوقات کیا ہیں، مکروہ اوقات کیا ہیں، اور وہ کون سے اوقات مکروہ ہیں جن میں کوئی بھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. نماز کے اوقات تشریعی ہیں. تشریعی سے مراد کہ ان میں عقل کو دخل نہیں ہے کہ فجر کے وقت میں ظہر کیوں نہیں ہے, یا فجر جو ہے وہ اتنی صبح ہی کیوں ہے, تھوڑا لیٹ کیوں نہیں ہے, یا عشاء اتنی جلدی کیوں ہے, لیٹ کیوں نہیں ہے. تو ان میں عقل کو دخل نہیں ہے. جو حکم شریعت بیان کر دیا گیا اسی پر عمل کرنا ضروری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمتیں ضرور موجود ہیں, لیکن ہم انہیں حکمتوں کو جان سکیں یہ ضروری نہیں. بہت ساری جگہوں پر علماء حکمتیں بیان کر دیتے ہیں, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسلمان نے جب اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے معنی ہے اپنی گردن خم کر دینا. تو اسلام قبول کر کے بندہ مومن, بندہ مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے اپنی گردن, اپنا سر تسلیم خم کر دیتا ہے, اس کی وجہ میں نہیں پڑتا. یہی کامل مومن کی علامت ہے. اب اوقات نماز سے متعلق فقہی مسائل جو ہے وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ صبح صادق طلوع ہونے سے لے کر سورج کی کرن چمکنے تک یہ پورا کا پورا وقت فجر کا وقت ہے. نوٹ کر لیجئے, طلوع صبح صادق سے سورج کی کرن چمکنے تک مکمل وقت فجر کا ہے. اب صبح صادق کیا ہے؟ جب اس کی تفصیل بیان جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ جو لوگ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں جہاں پر انہیں اوقات نماز سے متعلق جدید سہولیات جو ہے وہ موجود نہ ہوں, اوقات نماز کا نقشہ جو ہے وہ پاس نہ ہو, تو پھر ان چیزوں کے ذریعے سے اوقات نماز سمجھنے کی ضرورت پڑے گی اور اس وقت یہ کام آئیں. ورنہ عام حالات میں شہروں میں جو ہماری صورتحال ہے, تو اب جو ہے وہ علماء توقیت نے پورے پورے نقشے جو ہے وہ سالہ سال کے بنا دیے ہیں, جس میں آپ کو گھڑی کے ٹائم کے اعتبار سے وقت بتا دیا کہ اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر فلاں وقت شروع ہوتا ہے اور اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پر ختم ہو جاتا ہے. لیکن جہاں یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو وہاں پھر جو ہے وہ یہ ان کے پیچھے بھی, وہ جو بتائے گئے ہیں ان کے پیچھے بھی یہی احکام موجود ہیں. تو جیسے بیان کیا گیا کہ وقت فجر طلوع صبح صادق سے آفتاب کی کرن چمکنے تک ہے. اب آفتاب کا چمکنا یہ تو ہر کسی کو معلوم ہے, یعنی ختم فجر کا وقت کب ہو رہا ہے یہ تو ہر کوئی اندازہ کر سکتا ہے. باہر نکلے گا تو سورج نظر آ جائے گا یا اس کی کرن چمکتی ہوئی نظر آ جائے گی. لیکن صبح صادق یہ کیا چیز ہے؟ اس کا کیسے معلوم کیا جائے کہ صبح صادق ہو گئی ہے؟ تو علماء نے بتایا کہ صبح صادق ایک روشنی ہے کہ مشرق کی جانب سے, ایسٹ, مشرق کی جانب سے جہاں آج آفتاب طلوع ہونے والا ہے. آفتاب مشرق سے طلوع کرتا ہے, مشرق سے نکلتا ہے, تو جہاں سے آج آفتاب نے نکلنا ہے وہاں سے اس کے اوپر آسمان کے کنارے میں یہ ایک روشنی دکھائی دیتی ہے, اور وہ روشنی بڑھتی جاتی ہے حتیٰ کہ سارے آسمان پر پھیل جاتی ہے اور زمین پر اجالا ہو جاتا ہے. یہ صبح صادق کی تعریف ہے. پھر ایک صبح کاذب بھی ہوتی ہے, سچی صبح, صادق مطلب سچی صبح, اور کاذب مطلب جھوٹی سو. تو ایک صبح کاذب ہوتی ہے جو کہ صبح صادق سے پہلے پائی جاتی ہے. وہ اس لیے بیان کی جا رہی ہے تاکہ اس کی وجہ سے شبہ نہ ہو. چنانچہ صبح صادق نکلنے سے پہلے آسمان کے بیچ میں ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے جس کے نیچے سارا افق سیاہ ہوتا ہے. یہ صبح کاذب ہوتی ہے, اس سے وقت فجر طلوع وقت فجر اس سے شروع نہیں ہوتا. صبح صادق صبح کاذب کے نیچے سے پھوٹ کر جنوباً اور شمالاً دونوں طرف پھیل کر اوپر کی جانب بڑھتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ وقت فجر جو ہے وہ صبح صادق سے طلوع کر جاتا ہے. صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک, آفتاب کی کرن چمکنے تک جو مکمل وقت فجر ہے, اس میں کوئی مکروہ وقت نہیں. وقت فجر میں کوئی مکروہ وقت نماز فجر کے لیے نہیں ہے یا کسی فرض نماز کے لیے نہیں ہے. البتہ نفل کے لیے جو ہے وہ مکروہ وقت ہے جس کی تفصیل آگے آ رہی ہے. دوسری نماز وقت ظہر اور جمعہ, جو ظہر کا وقت ہے وہی جمعے کا بھی وقت ہے. آفتاب ڈھلنے سے وقت ظہر شروع ہو جاتا ہے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کے اصلی سائے سے بڑھ کر دگنا ہو جائے. آفتاب کا ڈھلنا زوال کہلاتا ہے, اور آفتاب ڈھلنے سے پہلے جب سورج سر پر ہوتا ہے یہ جو ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے, جس کو زہوہ کبریٰ کا وقت کہتے ہیں, اور ہمارے ہاں عوام میں اس مکروہ وقت کو زوال کا وقت بھی کہتے ہیں. لیکن زوال کا وقت جو ہے وہ مکروہ وقت نہیں ہوتا. زوال کا مطلب جب سورج زائل ہو رہا ہے, ڈھل رہا ہے. تو جب سورج ڈھلتا ہے تو وقت ظہر شروع ہو جاتا ہے. ڈھلنے سے پہلے پہلے جو وقت ہوتا ہے وہ مکروہ وقت ہوتا ہے. جب کسی چیز کا سایہ اصلی سائے کے علاوہ دگنا ہو جائے تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اب آفتاب ڈھلنے کی پہچان کس طرح کی جائے؟ فرمایا کہ بالکل برابر زمین میں ایک ہموار لکڑی اس طرح سیدھی نصب کریں کہ مشرق یا مغرب کو جھکی ہوئی نہ ہو. جب یہ لکڑی آپ نے نصب کر دی, کھڑی کر دی, تو اب جب آفتاب بلند ہوتا جائے گا تو اس لکڑی کا سایہ کم ہوتا جائے گا. جب سایہ اس کا کم ہونا بند ہو جائے, ایک جگہ پر سایہ ٹھہر جائے, تو اس کا مطلب اب سورج سر پر آ چکا ہے. اب سورج سر پر آ چکا ہے اور یہ مکروہ وقت ہے. اور پھر اس کے بعد جب سایہ دوبارہ بڑھنا شروع ہوگا تو اس کا مطلب سورج ڈھل رہا ہے, زائل ہو رہا ہے, زوال پذیر ہو رہا ہے, مغرب کی جانب بڑھ رہا ہے. تو اب یہ بڑھنا شروع ہوا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور پھر جب یہ بڑھتے بڑھتے جس وقت سورج سر پر تھا اس وقت اس کا جتنا سایہ تھا, جب اس سے ڈبل ہو جائے سایہ، اس سے ڈبل ہو جائے، دگنا ہو جائے سایہ اصلی کے علاوہ، اس چیز کا سایہ دو مرتبہ آگے بڑھ جائے، تو پھر ظہر کا وقت ختم ہو جائے. ظہر کا بھی پورا وقت جو ہے وہ کراہت سے پاک ہے، اس میں کوئی بھی مکروہ وقت نہیں ہے. نہ فرض کے لیے کوئی مکروہ وقت ہے، نہ نفل کے لیے کوئی مکروہ وقت ہے، پورا وقت ظہر کراہت سے پاک ہے. اور جب وقت ظہر ختم ہوتا ہے، اسی وقت وقت عصر شروع ہو جاتا ہے. وقت فجر کے ختم ہونے کے بعد بیچ میں گیپ آتا ہے، کسی نماز کا وقت نہیں ہوتا، کسی فرض نماز کا وقت نہیں ہوتا. لیکن ظہر اور عصر کا وقت جب ختم ہوتا ہے، تو ان کے درمیان آپس میں کوئی وقت خالی نہیں ہے، بلکہ جو ہی ظہر ختم ہوا، اسی وقت وقت عصر شروع ہو گیا. پھر عصر کا وقت مغرب تک جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے، آفتاب ڈوبنے تک عصر کا وقت ہوتا ہے. جیسے ہی آفتاب ڈوبتا ہے، وقت عصر ختم ہو جاتا ہے. البتہ وقت عصر میں آفتاب ڈوبنے سے 20 منٹ پہلے، یہ وہ وقت شروع ہو جاتا ہے جس کا حدیث مبارک میں ذکر کیا گیا کہ آفتاب کی جو ٹکیا ہوتی ہے، جو گولائی ہے، وہ زرد پڑنا شروع ہو جاتی ہے، پیلی پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، ورنہ دوپہر میں تو آفتاب کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس وقت جب نگاہ ٹھہرنے لگے سورج پر اور وہ زرد ہو جائے، تو اس وقت سے پہلے پہلے عصر پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ اب مکروہ وقت شروع ہو گیا. اگر کوئی شخص نماز عصر کو اتنا لیٹ کرتا ہے بلا عذر شرعی کہ وقت مکروہ شروع ہو جاتا ہے، تو وہ گناہگار ہوتا ہے. لیکن چونکہ وقت تو موجود ہے، مکروہ وقت آ گیا، لیکن عصر کا اصلی وقت جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ غروب آفتاب پر ختم ہوگا، اس لیے اگرچہ مکروہ وقت آ جائے، اس دن کی عصر نہ پڑی ہو، تو وہ لازمی طور پر پڑھ لے تاکہ عصر ادا ہو جائے. اور جس طرح ظہر اور عصر کے درمیان کوئی خالی وقت نہیں تھا، ظہر ختم ہوتے ہی عصر کا وقت شروع ہوتا تھا، یوں ہی عصر کا وقت ختم ہوتے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. غروب آفتاب پر عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، اور غروب آفتاب سے ہی مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے. مغرب کا وقت جو ہے وہ ختم ہوتا ہے شفق کے غروب ہونے پر. اب یہ شفق کیا ہے؟ جانب مغرب میں جب سورج ڈوب جاتا ہے، تو اس کے بعد سرخی جو ہے وہ پائی جاتی ہے. اس سرخی کے ڈوبنے کے بعد جنوباً اور شمالاً، جنوباً اور شمالاً، جنوب اور شمال مطلب ساؤتھ اور نارتھ، صبح صادق کی طرح سفیدی پھیلتی ہے. جب یہ سفیدی جو پھیلی ہوئی ہے، یہ بھی غروب ہو جائے، یہ سفیدی بھی غروب ہو جائے، تو مغرب کا وقت ختم ہو جائے گا. اور جو ہی مغرب کا وقت ختم ہوگا، عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا. البتہ جس طرح عصر کے وقت میں مکروہ وقت تھا، اسی طرح مغرب میں بھی مکروہ وقت ہے. اور وہ کیا ہے کہ مغرب کو اتنی تاخیر سے ادا کرنا کہ آسمان پر ستارے نظر آنے لگ جائیں، واضح طور پر ستاروں کا جمگھٹا نظر آنے لگ جائے، تو اتنا تاخیر کرنا، اتنی تاخیر کرنا مغرب میں یہ مکروہ ہے، اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ مغرب پڑھ لی جائے. اور شفق کے ڈوبنے سے لے کر صبح صادق تک، یعنی فجر کا وقت شروع ہونے تک، عشاء اور وتر کی نماز کا وقت ہے. ہر روز جتنا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک یعنی فجر کا ہوتا ہے، اتنا ہی وقت مغرب کا ہوتا ہے. عشاء اور وتر کا وقت ایک اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے تو یوں ہے کہ شفق یعنی مغرب کا وقت ختم ہونے سے لے کر صبح صادق تک ہے، فجر تک ہے، لیکن وتر کی نماز عشاء سے پہلے نہیں ہو سکتی. وتر کی نماز عشاء سے پہلے نہیں ہو سکتی، بلکہ وتر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ عشاء کے فرض کے بعد ہو. اگر کسی نے جو ہے وہ جان بوجھ کر وتر جو ہے وہ پہلے پڑھ لی اور بعد میں عشاء پڑھی تو وتر نہیں ہوئی، وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی. جن شہروں میں عشاء کا وقت نہ آئے، بعض ایسے شہر ہیں جیسے لندن وغیرہ کی اندر بعض راتیں ایسی آتی ہیں کہ ان میں فقہ حنفی میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وقت کے مطابق نماز عشاء کا وقت نہیں آتا، تو ان جگہوں پر صاحبین یعنی امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہما، ان کے قول کے مطابق عشاء کی نماز ادا کی جائے. اور وہ آپ اگر اوقات نماز کا جو نقشہ ہے اس میں دیکھیں گے تو اس میں اس کو مینشن کیا ہوگا شافعی وقت کے نام سے، کہ اسی وقت پر، اسی قول پر صاحبین کا بھی وقت ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک بھی اسی وقت عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے. تو جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مذہب کے مطابق وقت نہ آئے عشاء کا، تو صاحبین کے قول کے مطابق وہاں عشاء پڑھی جائے. اور بعض ایسے ایام بھی آتے ہیں جہاں پر صاحبین کے قول کے مطابق بھی عشاء کا وقت نہیں آتا، تو وہاں پر ایسے افراد عشاء اور وتر کی قضا پڑھیں گے. اوقات مستحبہ، یہ تو اوقات بیان ہوئے کہ جن اوقات کے اندر نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، ابتدائی وقت اور انتہائی وقت. اوقات مستحبہ میں یہ ہے کہ فجر میں تاخیر کرنا مستحب ہے، یعنی جب خوب اجالا ہو جائے، زمین روشن ہو جائے، تو اس وقت شروع کریں نمازیں فجر. مگر ایسا وقت ہونا مستحب ہے کہ نماز کے اندر 40 سے 60 آیتیں ترتیل کے ساتھ پڑھ سکے، پھر سلام پھیرنے کے بعد اتنا وقت فجر باقی رہے کہ اگر نماز میں کوئی فساد ظاہر ہو گیا، تو طہارت کر کے دوبارہ ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیتیں پڑھ لیں. یعنی نماز ایسے وقت میں شروع کی جائے کہ نماز ختم ہونے کے بعد اتنا وقت باقی ہو کہ پتہ چلا مثال کے طور پر کہ جو ہے وہ امام کے یا خود اپنے کوئی انفرادی طور پر پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ لی، اب پتہ چلا کہ جو ہے وہ کپڑوں میں نجاست لگی ہوئی تھی، تو اب وہ نجاست پاک کر کے دوبارہ نماز پڑھے تو اسی ترتیب کے مطابق کہ ترتیل کے ساتھ 40 سے 60 آیتیں دوبارہ پڑھ سکے، اتنا وقت چھوڑ کر اس سے پہلے جو ہے وہ پڑھے اب نماز فجر. اور اتنی تاخیر کرنا فجر میں کہ طلوع آفتاب کا شک ہو جائے، پتہ نہیں آفتاب جو ہے وہ نکل گیا ہے نہیں نکلا ہے، تو اتنی تاخیر کرنا مکروہ ہے، کیونکہ اگر آفتاب نکل جائے گا تو نماز قضا ہو جائے گی. عورتوں کے لیے ہمیشہ نماز فجر کے اندر اندھیرا مستحب ہے کہ وہ اول وقت کے اندر ہی نماز فجر ادا کر لیں، اور باقی نمازوں میں عورتوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ مردوں کی جماعت کا انتظار کریں، جب جماعت ہو جائے اس کے بعد اپنی نماز گھروں میں علیحدہ علیحدہ پڑھ لیں. جاڑوں کی ظہر میں یعنی سردیوں کی ظہر میں جلدی کرنا مستحب ہے، اور گرمیوں میں تاخیر سے پڑھنا مستحب ہے. یہ جو مستحب اوقات بیان کیے جا رہے ہیں یہ اس وقت ہے کہ جبکہ جماعت اس کے علاوہ نہ ہوتی ہو. اگر جو ہے وہ جسے ظہر کے اندر فرمایا گیا کہ گرمیوں میں تاخیر سے ظہر پڑھنا مستحب ہے، لیکن جماعت مسجد کے اندر جو عموماً ہمارے ہاں ہوتی ہے وہ 1:30 بجے ہوتی ہے، تو یہ تاخیر والا وقت نہیں ہے بلکہ ابتدائی وقت ہے. تو اب یہ نہیں کہ مستحب وقت میں نماز ادا کرنے کے لیے جماعت کو چھوڑ دیا جائے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، کیونکہ جماعت واجب ہے. تو ایک مستحب وقت کو پانے کے لیے جماعت ترک نہیں کی جا سکتی. جمعہ کا وقت ہی ہے جو نماز ظہر کا ہے. عصر کی نماز میں ہمیشہ تاخیر مستحب ہے، جبکہ مکروہ وقت سے پہلے پہلے ادا کر لیجیے. نماز مغرب میں ہمیشہ تاجیل یعنی جلدی پڑھنا مستحب ہے، روزے ابر کے علاوہ، یعنی بادل وغیرہ چھائے ہوئے ہیں تو اس دن کے علاوہ عام دنوں میں ہمیشہ جلدی پڑھی جائے. اور اگر بلا عذر اتنی تاخیر کی کہ ستارے نظر آنے لگ جائیں تو مکروہ تحریمی ہے. عشاء کی نماز میں تہائی رات تک تاخیر مستحب ہے، 1/3 رات تک تاخیر مستحب ہے، اور آدھی رات تک نماز عشاء کو مؤخر کرنا مباح ہے، جبکہ آدھی رات ہونے سے پہلے پہلے فرض پڑ چکے. اور اتنی تاخیر کہ آدھی رات سے زیادہ ہو جائے، رات ڈھل جائے، یہ مکروہ ہے. نماز عشاء سے متعلق ایک اور مسئلہ کہ نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد دنیا کی باتیں کرنا، قصے کہانی کہنا سننا مکروہ ہے. ضروری باتیں تلاوت قرآن مجید، ذکر الہی، دینی مسائل اور صالحین کے واقعات اور مہمان سے بات چیت کرنے میں حرج نہیں ہے. یوں ہی طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک ذکر الہی کے سوا ہر بات مکروہ ہے. جو شخص جاگنے پر اعتماد رکھتا ہو اس کو وتر آخری رات میں پڑھنا مستحب ہے، ورنہ سونے سے پہلے ہی پڑھ لے. ہر نماز کا ایک مقررہ وقت ہے جس میں اس نماز کو ادا کرنا ضروری ہے. دو نمازوں کا ایک وقت میں جمع کرنا حرام ہے، خواہ اس طرح ہو کہ دوسری نماز کو پہلی کے وقت میں پڑھ لیں، مثلا ظہر کے وقت میں یا عصر پڑھ لیں، یا اس طرح کہ پہلی نماز کو دوسری کے وقت میں پڑھیں، جیسے عشاء کے اندر مغرب بھی پڑھ لیں، کہ پہلی صورت میں تو بعد والی نماز ہوگی ہی نہیں، جیسے ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لی تو جب عصر کا وقت شروع ہی نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی، اور جو دوسری صورت ہے کہ عشاء کے وقت میں مغرب پڑھی تو اس صورت کے اندر گویا مغرب کی نماز قضا کرنے کا گناہ لازم آئے گا. اوقات مکروہ، تین اوقات ایسے ہیں جن میں کوئی بھی نماز جائز نہیں، نہ فرض، نہ واجب، نہ نفل، نہ ادا، نہ قضا، نہ سجدہ تلاوت، نہ سجدہ صحف. نمبر ایک، طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک کا وقت. نمبر دو، زہوہ کبریٰ کا وقت زوال آفتاب تک، یعنی وقت ظہر شروع ہونے تک. اور نمبر تین، غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے سے لے کر غروب آفتاب تک. ان تینوں اوقات میں کوئی بھی نماز جائز نہیں ہے، البتہ غروب آفتاب سے جو پہلے 20 منٹ ہیں ان میں ایک نماز کی صرف اجازت ہے، اور وہ کب ہے؟ جب اسی دن کی اثر اگر نہ پڑی ہو تو وہ اس 20 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی نماز کی بھی اجازت نہیں ہے. اب یہ اوقات جب بیان کر دیے گئے مکروہ اوقات، بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں کوئی بھی شخص آتا ہے نماز کے لیے فجر کے اندر، تو مکروہ وقت شروع ہو چکا ہوتا ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو اس میں علماء نے فرمایا کہ اگر کوئی عوام میں سے اس طرح مکروہ وقت میں نماز ادا کر رہا ہے تو اسے روکے نہیں، اسے روکے نہیں، نماز اسے پڑھنے دیں. جو ہوتے ہیں نا بالکل جاہل افراد کہ انہیں آپ سمجھائیں گے تو جو ہے وہ جھگڑا بھی کریں گے، تو انہیں نماز پڑھنے دیں، نماز پڑھنے کے بعد انہیں سمجھا دیں کہ یہ مکروہ وقت تھا، اس میں نماز درست نہیں ہے، آپ توبہ بھی کر لیں اور اپنی اس نماز کو دوبارہ بھی ادا کر لیں. جنازہ اگر ان مکروہ اوقات میں لایا گیا تو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، کوئی کراہت نہیں ہے. ہاں اگر پہلے سے جنازہ تیار موجود تھا اور پھر بلا وجہ لیٹ کیا یہاں تک کہ مکروہ وقت آ گیا تو اب جو ہے وہ جنازہ نہیں پڑھیں گے بلکہ مکروہ وقت ختم ہونے کا انتظار کریں گے. ان اوقات میں آیت سجدہ پڑھی تو بہتر یہ ہے کہ سجدے میں بھی تاخیر کریں، یعنی وقت مکروہ گزر جانے کے بعد سجدہ کریں، اور اگر وقت مکروہ میں ہی سجدہ کر لیا تو بھی سجدہ ہو جائے گا. اور اگر سجدے کی آیت کی تلاوت تو غیر مکروہ وقت میں کی تھی اور اب سجدہ مکروہ وقت میں کرنا چاہتے ہیں تو اب اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. ان اوقات میں قضا نماز بھی ناجائز ہے، اگر قضا شروع کر لی تو واجب ہے کہ توڑ دے اور بعد میں دوبارہ پڑھے. یوں ہی ان وقتوں میں اگر کوئی نفل نماز شروع کی ہے تو وہ توڑ دے اور اب اس نماز کو دوبارہ پڑھنا غیر مکروہ وقت میں لازم ہے کہ اب وہ نماز واجب ہو گئی، نفل شروع کر کے توڑ دی جائے تو اب وہ واجب ہو جاتی ہے، نفل شروع کرنے سے ہی واجب ہو جاتی ہے. ان مکروہ اوقات کے اندر تلاوت قرآن مجید کرنا بہتر نہیں ہے بلکہ ان اوقات کے اندر ذکر و درود میں مشغول رہا جائے. ان تین مکروہ اوقات کے علاوہ 12 اوقات وہ ہیں جن میں نفل پڑھنا منع ہے. طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک, نوٹ کر لیں, نوافل کے لیے مکروہ اوقات. نمبر ایک, طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک کوئی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نفل نماز اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے. قضا البتہ پڑھ سکتے. اپنے مذہب کی جماعت کے لیے اقامت ہوئی, حنفی ہے, حنفی نماز کا امام جو ہے وہ نماز پڑھا رہا ہے اور اس نماز کے لیے اقامت ہوئی, تو اقامت سے لے کے جماعت ختم ہونے تک نفل اور سنت پڑھنا مکروہ تحریمی ہے. جیسے ظہر میں آئے مسجد کے اندر اقامت شروع ہو گئی, تو آپ سوچ رہے ہیں کہ جو ہے وہ ظہر کی چار سنتیں قبلیہ ادا کر لوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسری رکعت تک تو امام صاحب کے ساتھ شامل ہو ہی جاؤں گا, تو ہرگز ایسا کرنے کی اجازت نہیں. لیکن ایک صورت ہے اور وہ ہے فجر کی, کہ اگر آپ مسجد میں آتے ہیں اور نماز فجر شروع ہو چکی ہے یا اس کی اقامت ہو چکی ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اگر میں سنتیں پڑھوں گا تو میری نماز فوت ہو جائے گی, یوں کہ امام صاحب سلام پھیر دیں گے جماعت فوت ہو جائے گی, تو سنت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے بلکہ جماعت میں ہی شریک ہونے کا حکم ہوگا. لیکن اگر یہ اندازہ ہے کہ میں امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, سنتیں پڑھنے کے بعد بھی امام صاحب کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا, حتیٰ کہ ہو سکتا ہے قعدہ اخیرہ میں شامل ہو جاؤں, تو حکم یہ ہے کہ پہلے سنت فجر ادا کریں اور پھر امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہوں. ہاں, اس بات کا خیال رکھیں کہ سنت فجر جو ہے وہ تھوڑا ہٹ کر جو ہے وہ کسی جگہ دیوار وغیرہ کی آڑ میں پڑھیں, تاکہ دیگر نمازی جو جماعت میں صف میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہیں جانے میں پریشانی نہ ہو. نماز عصر پڑھنے کے بعد سے لے کر آفتاب زرد ہونے تک اس وقت میں بھی کوئی نفل نماز جائز نہیں. نماز عصر سے پہلے تو آپ پڑھ سکتے ہیں, نماز عصر کے بعد جو ہے وہ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. آفتاب زرد ہونے تک اس لیے کہا کیونکہ آفتاب زرد ہونے کے بعد جو 20 منٹ مکروہ وقت ہے وہ نفل کا نہیں, وہ تو سب کے لیے مکروہ وقت ہے. تو ابھی ہم بیان کر رہے ہیں نفل کے لیے جو خاص مکروہ وقت ہے. یوں ہی غروب آفتاب سے فرض مغرب تک, سورج غروب ہونے کے بعد مغرب کے فرض پڑھنے سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے. نمبر پانچ, جس وقت امام اپنی جگہ سے خطبہ جمعہ کے لیے کھڑا ہو اس وقت سے فرض جمعہ ختم ہونے تک نماز نفل مکروہ ہے, یہاں تک کہ جمعے کی سنتیں بھی اس وقت میں پڑھنے کی اجازت نہیں. نمبر چھ, عین خطبے کے وقت اگرچہ پہلا خطبہ ہو یا دوسرا, جمعے کا ہو یا عیدین کا ہو, خطبے کے وقت کسی بھی نفل نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, حتیٰ کہ قضا نماز بھی اس وقت جائز نہیں ہے. جو شخص صاحب ترتیب ہوتا ہے اس کے لیے خطبہ جمعہ کے وقت قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے. جمعے کی سنتیں شروع کی امام صاحب نے, جیسے ہمارے یہاں وقت دیا جاتا ہے سنتوں کا, اب سنتیں شروع کی لیکن خطبہ شروع ہو گیا درمیان میں. دو رکعت سنت پڑھی چار رکعت کی نیت باندھ کر اور خطبہ شروع ہو گیا, تو اب کیا توڑ دے اور خطبے میں شامل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہے, بلکہ اپنی سنتیں مکمل کرے گا. اس بات کا خیال رکھا جائے کہ جیسے باہر سے افراد آتے ہیں انہیں پتا ہے کہ اب وقت اتنا نہیں ہے, میں اگر نیت باندھوں گا تو درمیان میں ہی جو ہے وہ وقت خطبے کا شروع ہو جائے گا, تو اس وقت پھر سنت شروع نہیں کرنی چاہیے بلکہ امام کے ساتھ خطبہ جو ہے وہ سنا جائے. نمبر 7, نماز عیدین سے پہلے نفل پڑھنا مکروہ ہے, خواہ گھر میں پڑھے یا عیدگاہ اور مسجد میں پڑھے, دونوں مکروہ ہیں. نمبر 8, نماز عیدین کے بعد عیدگاہ یا مسجد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے, گھر میں پڑھنا مکروہ نہیں. نمبر 9, عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں اور اس کی مکمل شرائط ہیں, ان کے درمیان میں نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے. یوں ہی عرفات میں جو ظہر اور عصر ملا کر پڑھتے ہیں ان کے درمیان میں اور بعد میں بھی نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے. 10, نمبر مزدلفہ میں جو مغرب اور عشاء جمع کیے جاتے ہیں, مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھی جاتی ہے, تو عشاء اور مغرب کے فرضوں کے درمیان نفل اور سنت پڑھنا مکروہ ہے, بعد میں مکروہ نہیں. فرض نماز کا وقت تنگ ہو تو ہر نماز یہاں تک کہ سنت فجر اور ظہر بھی مکروہ ہے. اب وقت ہی اتنا ہے کہ یا تو آپ جو ہے وہ فرض نماز پڑھ لیں گے یا سنت پڑھ لیں گے, تو اب فرض چھوڑ کر سنت پڑھنا ہرگز عقل مندی نہیں ہے کہ فرض چھوڑیں گے تو نماز قضا ہو جائے گی, تو اس صورت میں بھی نفل پڑھنا مکروہ ہے, بلکہ فرض ادا کر کے نماز کو قضا ہونے سے بچانا لازم ہے. اور نمبر 12, جس بات سے دل بٹے, خیال جو ہے وہ منتشر ہو اور اسے دور کر سکتا ہے, تو اسے دور کیے بغیر ہر نماز مکروہ ہے, چاہے فرض ہو یا نفل ہو یا اور کوئی. مثلا استنجا کی حاجت ہے, شدت ہے, تو اب اس صورت کے اندر نماز پڑھنا مکروہ ہے, بلکہ اولاً جو ہے وہ فارغ ہو لے تاکہ خشوع و خضوع کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز ادا کر سکے. اب جو مکروہ اوقات ہیں ان اوقات میں ایک اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے, خاص کر جو نفل کے مکروہ اوقات ہیں, کہ ان میں قضا نماز پڑھنے کی تو بعض جگہوں پر اجازت ہے, جیسے فجر کا وقت ہے, فجر کی نماز کے بعد آپ جو ہے وہ قضا پڑھ سکتے ہیں, یوں ہی عصر کے بعد سورج زرد ہونے سے پہلے پہلے تک آپ جو ہے وہ قضا پڑھ سکتے ہیں, لیکن ان اوقات میں مسجد میں قضا ہرگز نہ پڑھی جائے, کیونکہ مسجد میں قضا پڑھیں گے تو یا تو کوئی آپ کو روکے ٹوکے گا اور کہ بھائی اس ٹائم کیا پڑھ رہے ہو, نفل تو جو ہے وہ ہے نہیں, تو اب آپ کو یا تو بتانا پڑے گا کہ میں قضا پڑھ رہا ہوں, تو قضا نماز کا اظہار کرنا, چونکہ قضا ایک گناہ ہے تو اس کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے, تو اس کی اجازت نہیں ہے. یا پھر کوئی یہ سوچے گا آپ کے بارے میں بدگمانی میں مبتلا ہوگا کہ دیکھیں یہ جو ہے وہ مکروہ وقت کے اندر نفل پڑھ رہے, تو اس لیے مسجد کے اندر جو ہے وہ ان اوقات کے اندر قضا نہ پڑھیں, ہاں گھر میں علیحدہ پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ تھا مختصر جو ہے وہ بیان اوقات نماز سے متعلق. دوسرا موضوع ہمارا ہے اذان کا بیان. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ترجمہ: اس سے اچھی کس کی بات جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک کام کرے اور یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں. اذان کے معنی اعلان اور اطلاع عام کے ہیں. اذان کے لغوی معنی اعلان اور اطلاع عام کے ہیں. شریعت میں خاص الفاظ سے نماز کی اطلاع کا نام اذان ہے. سب سے پہلی اذان حضرت جبریل امین علیہ السلام نے معراج کی رات بیت المقدس میں دی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی. مگر مسلمانوں میں ہجرت کے بعد پہلی ہجری میں اذان شروع ہوئی. جمعہ اور جماعت پنجگانہ کے لیے اذان سنت مؤکدہ، شعار اسلام اور قریب بواجب ہے. نماز پنجگانہ اور جمعہ کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان سنت نہیں. نماز کے علاوہ 9 جگہ اذان کہنا مستحب ہے. بچے کے کان میں اذان کہنا، آگ لگتے وقت اذان کہنا، جنگ میں جب لڑائی زوروں پر ہو اس وقت اذان کہنا، جنات کے غلبے کے وقت اذان کہنا، غمزدہ اور غصے والے کے کان میں اذان کہنا، مسافر جب راستہ بھول جائے تو اذان کہے، مرگی والے کے پاس اذان کہنا، اور میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان کہنا، یہ مستحب ہے. میرقات میں ہی حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غمگین پایا، فرمایا اے علی اپنے کان میں کسی سے اذان کہلوا لو. مدینۃ المنورہ کے اندر جب مسجد نبوی تعمیر ہو گئی، مسلمان جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے آنے لگے، مسلمانوں کی کثرت ہوئی، تو پھر اس بارے میں غور و فکر شروع ہوئی کہ اب لوگوں کو نماز کے لیے کس طرح بلایا جائے جماعت کے لیے. مختلف جو ہے وہ مشورے ہوئے، کسی نے اذان بلانے کے لیے کوئی طریقہ بیان کیا، کسی نے کوئی طریقہ بیان کیا. پھر ایک رات حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اذان بتائی گئی. صبح انہوں نے یہ خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ خواب حق ہے، اور حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ جاؤ بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر یہ الفاظ بتا دو تاکہ وہ اذان کہیں کیونکہ ان کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے. اذان کہنے کی بہت فضیلتیں احادیث میں مذکور ہوئیں، ان میں سے چند عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مؤذن کی جہاں تک آواز پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی، اور ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کی تصدیق کرتا ہے. بخاری و مسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اذان کہی جاتی ہے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگتا ہے یہاں تک کہ اذان کی آواز اسے نہ پہنچے، اتنا دور چلا جاتا ہے۔ جب اذان پوری ہوتی ہے چلا آتا ہے، پھر اقامت کہی جاتی ہے پھر بھاگ جاتا ہے، پھر جب اقامت پوری ہو جاتی ہے تو پھر آ جاتا ہے، اور پھر نماز میں خطرہ ڈالتا ہے، کہتا ہے فلاں بات یاد کر، فلاں بات یاد کر، یہاں تک کہ جو بات آدمی کو پہلے یاد نہیں ہوتی وہ نماز میں یاد آ جاتی ہے، اور پھر آدمی یہ بات بھول جاتا ہے کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہوئیں یا کیا چیز کتنی رہ گئی۔ تو اس حدیث مبارک سے پتہ چلا کہ اذان کا یہ فائدہ ہے کہ اذان سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ شیطان جب اذان سنتا ہے تو اتنی دور بھاگ جاتا ہے جیسے روحا، اور روحا کا مقام مدینے سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ اذان سننا، اذان دینے سے متعلق جو بھی فضیلتیں ہیں، فرمایا کہ یہ اس کے ساتھ ہیں جو کہ بغیر اجرت کے ثواب کی نیت سے اذان دے۔ اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ اذان کا جواب دینا دو طرح سے، ایک تو یوں کہ اذان کے جو الفاظ مؤذن کہتا جائے سننے والا ان الفاظ کو دہراتا جائے، اور اس میں ہر کلمے کے بدلے نیکیاں ہیں۔ جو اصل واجب ہے وہ ہے اذان کے جواب میں نماز ادا کرنا۔ اذان کا اصل جواب یہ ہے کہ مؤذن حی علی الصلاح کہہ کر نماز کی طرف بلا رہا ہے، تو یہ تو نہ ہو کہ اذان کا جواب زبان سے دے دیں اور نماز نہ پڑھنے آئیں۔ تو اذان کا جواب زبان سے دینے کے ساتھ ساتھ جہاں نیکیاں کمائیں ڈھیر ساری، وہیں چل کر مسجد میں آ کر با جماعت نماز بھی ادا کریں، یہی حقیقتاً اذان کا جواب ہے جس کا پورا کرنا واجب ہے۔ اذان عرف شرع میں خاص قسم کا اعلان ہے جو خاص کلمات پر موجود ہے، وہ سبھی جانتے ہیں۔ جسے بیان کیا گیا کہ فرض پنجگانہ اور جمعہ کی نمازیں جب مسجد میں جماعت مستحبہ کے ساتھ ادا کی جائیں تو ان کے لیے اذان سنت مؤکدہ ہے۔ مسجد میں بغیر اذان اور اقامت کے جماعت پڑھنا، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ مکروہ ہے۔ قضا نماز مسجد میں پڑھے تو ہرگز اذان نہ کہے۔ اگر کوئی شخص شہر میں گھر میں نماز پڑھتا ہے، مسجد میں نہیں آ سکتا، معذور ہے، اور گھر میں نماز ادا کرتا ہے، یا خواتین گھر میں نماز ادا کرتی ہیں، تو انہیں اذان کی حاجت نہیں، کیونکہ جو محلے کی مسجد کی اذان ہے وہی کافی ہے۔ جماعت بھر کی نماز قضا ہو گئی، کسی ایک فرد کی نماز کا قضا ہونا ایک علیحدہ ہے، جسے اس میں بیان فرما دیا کہ قضا نماز مسجد میں پڑھیں گے تو اذان نہیں کہیں گے، لیکن مکمل ایک جماعت کی ہی نماز قضا ہو گئی تو اذان و اقامت سے پڑھیں، اور اگر علیحدہ اکیلے کسی فرد کی نماز قضا ہوئی تو اذان و اقامت کہہ سکتا ہے جبکہ تنہا ہو، ورنہ قضا کا اظہار کرنا مکروہ ہے، گناہ ہے۔ اسی وجہ سے مسجد میں قضا پڑھنے کو بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ قضا نماز کبیرہ گناہ ہے کہ جب وقت گزر جائے کسی نماز کا تو یہ نماز قضا ہو گئی، اور یہ کبیرہ گناہ ہے، تو گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ اور اس کے اندر دیکھیں کہ کتنے پیارے جو ہے وہ چیزیں بیان کی گئیں کہ مسجد میں نماز ادا نہ کرے قضا نماز، کہ اس میں دوسروں پر اپنی گناہ کا اظہار ہوگا۔ یوں ہی وتر کی نماز قضا کرے تو اس میں فرمایا کہ دعائے قنوت میں جو ہاتھ اٹھاتا ہے وہ ہاتھ نہ اٹھائے، فقط تکبیر کہہ لے۔ سورہ فاتحہ پڑھی تیسری رکعت میں اور اس کے ساتھ سورت ملا لی، اب ہاتھ نہ اٹھائے، کہ ہاتھ اٹھائے گا تو سامنے والے کو پتہ چلے گا یہ عصر کی نماز میں ہاتھ اٹھا کے کون سی نماز پڑھ رہا ہے۔ تو قضا کا اظہار ہوگا تو اس سے بچنے کے لیے فرمایا کہ فقط زبان سے جو ہے وہ اللہ اکبر تکبیر قنوت کہہ کر قنوت پڑھ لے، ہاتھ نہ اٹھائے۔ وقت کے اندر اذان ہونا ضروری ہے، اگر وقت سے پہلے اذان کہی گئی تو وہ اذان نہیں ہوئی، اس اذان کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ اذان کا مستحب وقت وہی ہے جو کہ نمازوں کا وقت مستحب بیان کیا گیا ہے۔ عورتوں کا اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہے، گناہگار ہوں گی۔ عورت اپنی نماز پڑھتی ہو، ادا پڑھے یا قضا، اس کی اذان و اقامت مکروہ ہے، اور ان کی جماعت بھی مکروہ تحریمی ہے۔ خنسا، فاسق، نشے والا اور پاگل اور ناسمجھ بچہ اور جنبی جس پر غسل فرض ہو، اس کی اذان مکروہ ہے، اگر یہ اذان دیں گے تو ان کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، اس کو دوبارہ دلوایا جائے گا۔ بچہ ہے لیکن سمجھدار بچہ ہے تو وہ اذان دے سکتا ہے، یوں ہی اندھا بھی اذان دے سکتا ہے جبکہ وہ کسی سے معلوم کر لے کہ بھائی وقت شروع ہو گیا نماز کا، تو پھر اس کے بعد وہ بھی اذان کہہ سکتا ہے، اس کی اذان بھی درست ہے۔ بے وضو اذان کہنا مکروہ ہے۔ جمعے کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے اذان کہنا جائز نہیں ہے۔ جمعے کے دن شہر میں ظہر کی نماز کے لیے، یعنی ایسے افراد کی جن کے اوپر جمعہ واجب جو ہے وہ نہیں ہے، جیسے مسافر ہے، اب مسافروں کا کوئی قافلہ جو ہے وہ کسی شہر سے گزر رہا ہے تو اب ان نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو انہیں جو ہے وہ اذان کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اذان کہنے کی جب فضیلتیں سنتے ہیں کہ اذان کہنے پر اتنا ثواب ہے تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اذان دوں، لیکن اذان دینے کا اہل کون ہے؟ حقیقت میں اذان دینے کا اہل وہ ہے جو اوقات نماز پہچانتا ہو، اور مستحب یہ ہے کہ مؤذن مرد عاقل صالح پرہیزگار عالم بالسنت ذی وجاہت اذان پر ہمیشگی اختیار کرنے والا ہو اور ثواب کے لیے اذان کہتا ہو، اذان پر اجرت نہ لیتا ہو۔ تو یہ تمام صفات پائی جائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اذان کہنا بھی درست طریقے سے آتا ہو، الفاظ اور مخارج بھی اس کے درست ہوں، جو کلمات اذان ہیں ان کو درست طریقے سے ادا کر کے اذان کہے۔ بہت سارے جو ہے وہ ہمارے احباب بزرگ افراد جو ہے وہ بہت خواہش رکھتے ہیں مسجد میں اذان دینے کی، لیکن وہ اذان کے الفاظ جو ہے وہ درست طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، مخارج نہ ہونے کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، دانت نہ ہونے کی وجہ سے، تو انہیں اس پر ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اذان کا ثواب اسی وقت ملے گا جبکہ آپ درست طریقے سے اذان دیں. غلط طریقے سے اذان دیں گے تو آپ گناہگار ہوں گے. تو ایک ثواب پانے کے لیے جو عمل کرنے کی آپ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں وہ دیکھیں, وہ جہت دیکھیں کہ اس میں مجھے ثواب کس صورت میں ملے گا. اب اس میں یہ ہے کہ بالکل اذان جو ہے وہ دینی چاہیے. تو اب اگر نہیں آتی تو اذان دینا سیکھ لیں. ہر مسلمان کو جو ہے وہ اذان دینی آنی چاہیے. جیسے کہا کہ مسافر ہے تو اب اسے تو اذان دینی پڑے گی. تو مسافر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو سکتا ہے, تو اب اس وقت کہاں سے جو ہے وہ لے کر آئیں گے مؤذن صاحب کو ڈھونڈ کر. تو خود ہی اذان کے الفاظ معلوم ہونے چاہیے. کبھی جو ہے وہ حی علی الصلاح کو پہلے کر دیا, حی علی الفلاح کو جو ہے بعد میں کر دیا. تو یوں جو ہے وہ ترتیب بھی جبھی ہوگی جبکہ پتہ ہوگا کہ اذان کے الفاظ کیا ہیں. اذان جب سنیں تو اس کو جو ہے وہ خاص توجہ کے ساتھ سنیں, اس ساتھ ساتھ الفاظ کے ساتھ اس کا جواب بھی دیتے رہیں, تو پھر انشاءاللہ اذان درست طریقے سے دینا آ جائے گی. ایک شخص کو ایک وقت میں دو مسجدوں میں اذان کہنا مکروہ ہے. یعنی کہ اس مسجد میں اذان دی, اب مؤذن صاحب بھاگتے ہوئے گئے دوسری مسجد میں جا کے بھی اذان دے دیں, ایسا کرنا مکروہ ہے. اگر دوران اذان رک گیا, بھول گیا, یا وضو ٹوٹ گیا اور وضو کرنے چلا گیا, تو ان صورتوں میں دوبارہ نئے سرے سے اذان کہی جائے گی, چاہے وہی کہے جس کا جو پہلے اذان دے رہا تھا یا کوئی دوسرا کہے. بیٹھ کر اذان کہنا مکروہ ہے. اگر بیٹھ کر اذان کہی ہے تو اس کا اعادہ کریں, دوبارہ پڑھیں. اذان قبلہ رو کہنی چاہیے. اگر قبلہ رو سے ہٹ کر اذان کہی تو بھی مکروہ ہے, اس کا بھی اعادہ کیا جائے گا. مؤذن کو حالت اذان میں چلنا بھی مکروہ ہے. یوں ہی اذان کے درمیان بات چیت کرنا بھی منع ہے. اگر کسی نے کوئی کلام کیا تو اذان دوبارہ کہے. اذان کے کلمات میں لحن حرام ہے. لحن سے مراد یہ کہ اللہ اکبر میں اللہ کے جو الف ہے, پہلا الف, اس کو جو ہے وہ مد کے ساتھ پڑھنا, جیسے آ اللہ معاذ اللہ اس طرح پڑھنا, یا اکبر کو آ اکبر پڑھنا, تو یہ اس طرح پڑھنا یہ لحن کہلاتا ہے. اور کلمات اذان میں لحن حرام ہے. یوں ہی کلمات اذان کو موسیقی کے قواعد پر, موسیقی کے انداز میں پڑھنا بھی گناہ ناجائز ہے. سنت یہ ہے کہ اذان بلند جگہ کہی جائے کہ پڑوس والوں کو خوب سنائی دے. اذان مسجد میں مینارے پر دی جائے یا پھر خارج مسجد دی جائے, عین مسجد میں اذان کہنا مکروہ ہے. اذان مسجد کے اندر کہنا مکروہ ہے. یا تو مسجد میں کوئی ایسی جگہ جو کہ ابتدا سے ہی اذان کے لیے بنا دی گئی ہو فناء مسجد میں, تو وہاں اذان کہی جائے, یا مینارہ موجود ہے تو وہاں کہی جائے. آج کل میناروں پر تو جو ہے وہ نہیں ہوتی, مائک کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو اس میں جو خاص کمرہ علیحدہ سے بنا ہوا ہے اور وہ عین مسجد کا حصہ نہ ہو تو وہاں اذان کہی جائے. یوں ہی جمعۃ المبارک کے دن جو اذان ثانی خطیب کے سامنے جو ہے وہ کہی جاتی ہے, اس کا بھی مسجد سے باہر ہونا ضروری ہے. اگر مسجد سے باہر کوئی ایسی جگہ ہے جو کہ خطیب کے سامنے ہے تو وہاں کہی جائے, تاکہ اذان باہر بھی ہو جائے اور خطیب کے سامنے والی سنت بھی پائی جائے. لیکن اگر باہر کوئی ایسی جگہ موجود نہیں ہے جو خطیب کے سامنے ہو, تو پھر یہ نہ کیا جائے کہ خطیب کے سامنے کرنے کے لیے مسجد میں اذان کہیں, بلکہ اس صورت میں پھر خطیب کے سامنے والی حصے کو چھوڑ کر جو حصہ مسجد سے باہر ہے فناء مسجد وغیرہ میں, وہاں پر اذان کہی جائے. اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہے اگر اذان کے کلمات یا اقامت میں کسی جگہ تقدیم و تاخیر ہو گئی، آگے پیچھے الفاظ ہو گئے، تو اتنے الفاظ کو ہی درست کر لے، سرے سے اعادہ کرنے کی حاجت نہیں۔ صبح کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم کہنا مستحب ہے۔ اقامت جو ہے وہ اذان کی طرح ہی ہے، صرف چند باتوں کا فرق ہے کہ اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ دو بار کہیں، اقامت میں بھی بآواز بلند اقامت ہونی چاہیے، ہاں اذان کی طرح بلند ہونا ضروری نہیں، فقط اتنی بلند آواز کافی ہے کہ جو لوگ مسجد میں حاضر ہیں ان تک آواز پہنچ جائے۔ اقامت کے وقت کوئی شخص آیا تو اسے کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، بلکہ بیٹھ جائے، جب حی علی الفلاح پر پہنچے تو پھر جو ہے وہ کھڑا ہو۔ آج کل اکثر جگہ رواج پڑ گیا ہے کہ اقامت شروع ہونے کے ساتھ ہی سب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو ایسا کرنا درست نہیں بلکہ خلاف سنت ہے۔ امام وقت تکبیر مسجد میں ہے تو اس صورت کے اندر، جو عمومی ہمارے ہاں صورت ہوتی ہے کہ امام مصلی پر ہوتا ہے یا پیچھے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس صورت کے اندر جب جو ہے وہ اقامت کہنے والا حی علی الفلاح پر پہنچے، اس وقت امام اور مقتدی سب کھڑے ہوں، اور اگر امام حاضر نہیں ہے تو مؤذن جب تک اسے آتا نہ دیکھے تکبیر نہ کہے، نہ اس وقت کوئی کھڑا ہو۔ مسافر جب نماز پڑھے گا تو اذان اور اقامت دونوں کہے، دونوں نہ کہی یا اقامت نہ کہی تو مکروہ ہے، اور اگر صرف اقامت پر اکتفا کیا تو کراہت نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ اذان بھی کہے اگرچہ تنہا ہو یا دیگر افراد بھی اس کے ساتھ موجود ہوں۔ اقامت کے دوران بھی مؤذن کو کلام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر اذان آہستہ ہوئی تو پھر سے اذان کہی جائے۔ جب اذان ہو تو اتنی دیر کے لیے سلام، کلام، جواب سلام، تمام چیزیں موقوف کر دیں، حتیٰ کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہوں تو تلاوت موقوف کر کے اذان غور سے سنیں اور اس کا جواب دیں۔ جو اذان کے وقت باتوں میں مشغول رہے، دنیاوی باتوں میں مشغول رہے، اس پر معاذ اللہ خاتمہ برا ہونے کا خوف ہے۔ جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو سننے والا درود شریف پڑھے، اور مستحب ہے کہ انگوٹھوں کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگا لے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، اللہم متعنی بالسمع والبصر۔ جن نمازوں سے پہلے سنت یا نفل ہے ان میں بہتر یہ ہے کہ مؤذن اذان کے بعد سنت اور نفل پڑھے۔ ایک سوال عموماً جو ہے وہ کیا جاتا ہے، میسیجز پر بھی چلتا ہے، کہ وہ کون سا عمل ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اور اس کے جواب میں اذان کہا جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اذان دی ہے، چنانچہ ایک سفر کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان دی اور صحابہ کو نماز پڑھائی، اور اس اذان میں آپ نے اشہد ان محمد رسول اللہ کی جگہ اشہد انی رسول اللہ کے الفاظ کہے۔ یہ تھا مختصر بیان اذان سے متعلق اور اوقات نماز سے متعلق۔ اب جو ہے وہ ہم کبیرہ گناہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. ذخیرہ اندوزی, ذخیرہ اندوزی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں احتکار. الف ہا تا کاف الف اور را. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے 40 راتوں تک کھانا ذخیرہ کیا وہ اللہ عز و جل سے اور اللہ عز و جل اس سے بری ہے. ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے مال کو ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے والا مرزوق ہے, یعنی اسے رزق دیا جائے گا, اور ذخیرہ کرنے والا ملعون ہے. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے جس نے مسلمان پر ان کا کھانا روک لیا اللہ عز و جل اسے کوڑ اور افلاس میں مبتلا کر دے گا. ایک حدیث میں فرمایا سب سے بڑا ذخیرہ اندوز وہ ہے کہ اگر اللہ عز و جل قیمتیں کم کر دے تو وہ غمگین ہو جاتا ہے اور قیمتیں زیادہ کر دے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. ذخیرہ اندوزی کیا ہے؟ گرانی, یعنی جس وقت تنگی ہو لوگوں پر, اس وقت کے زمانے میں, تنگی کے زمانے میں غلہ خرید کر روک لے اور اسے بیچے نہ, اور اس نیت سے روکے رکھے کہ جب لوگ خوب پریشان ہوں گے تو پھر میں بہت زیادہ مہنگا کر کے بیچوں گا. یہ حقیقتاً ذخیرہ اندوزی ہے. اور ذخیرہ اندوزی جو گناہ کبیرہ ہے اور جس سے احادیث مبارکہ میں منع کیا گیا, یہ غلے سے متعلق چیزوں کے اندر ہے, کھانے کی چیزوں میں. اب وہ چاہے کھانا جو ہے وہ انسان کا ہو یا جو ہے وہ جانوروں کا چارہ وغیرہ ہو, اور یہ اسی وقت گناہ کہلائے گا جب کہ غلہ روکنا وہاں کے لوگوں کے لیے, اہل شہر کے لیے مضر ہو, نقصان دہ ہو. یوں کہ سارا غلہ ہی اس کے ہاتھ میں ہے اور اب یہ روک لیتا ہے کہ اب اس کے روکنے کی وجہ سے قحط پڑنے کا اندیشہ ہے, تو اس صورت کے اندر یہ شخص گناہگار کہلائے گا. اگر جو ہے وہ اپنی زمین کا غلہ روک لیتا ہے اور دیگر جگہوں پر غلہ جو ہے وہ مل رہا ہے, تو اس صورت میں یہ ذخیرہ اندوزی جو کہ گناہ والی ہے اس میں نہیں آئے گا. ہاں, اگر یہ شخص قحط کا منتظر ہے, مہنگائی ہونے کا منتظر ہے, تو اس بری نیت کی وجہ سے گناہگار ضرور ہوگا. دوسری جگہ سے غلہ خرید کر لایا, اب اگر وہاں سے عموماً یہاں غلہ آتا ہے تو اب اگر یہ اس غلے کو بھی روک کر بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی ذخیرہ اندوزی ہے. اور اگر وہاں سے غلہ اس کے شہر میں نہیں آتا, یہ کسی اور جگہ اسپیشل جگہ سے لے کر آیا ہے اور اسے روکتا ہے, تو یہ اس ذخیرہ اندوزی میں تو نہیں آئے گا, لیکن جب دیکھ رہا ہے کہ اہل شہر پریشان ہیں تو اس صورت کے اندر بیچ ڈالنا مستحب ہے. یہ ذخیرہ اندوزی ہے کہ غلے کے اندر یہ پائی جاتی ہے, اور اس سے بچنا جو ہے وہ بے حد ضروری ہے. اور دوسرا جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے تلف کرنے کے ارادے سے, ہلاک کرنے کے ارادے سے لوگوں کا مال لیا, اللہ عز و جل اس پر وہ تلف کر دے گا, یعنی اسے ادا کرنے کی توفیق نہیں دے گا, اور بروز قیامت قرض خواہ بھی اس سے راضی نہیں ہوگا. ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا جس نے ادائیگی کی نیت سے قرض لیا قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کی طرف سے ادا کر دے گا, یعنی قرض خواہ کو راضی کر دے گا, اور جس نے ادا نہ کرنے کی ارادے سے قرض لیا اور مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس سے فرمائے گا، تو نے یہ گمان کیا کہ میں اپنے بندے کو کسی دوسرے کے حق دبانے کی وجہ سے نہیں پکڑوں گا، پھر اس شخص کی نیکیاں لے لی جائیں گی اور اس کی نیکیاں اس کو قرض دینے والے کو دے دی جائیں گی، اور اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو دوسرے کے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی آدمی اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ ادا نہ کرے گا تو اللہ عز و جل سے چور بن کر ملے گا۔ تو ان حدیث طیبہ سے معلوم ہوا کہ قرض جب ضرورتاً کوئی لے تو ابتدا سے ہی اس کے ادا کرنے کی نیت ہو، اور حتی الامکان کوشش کر کے جلد از جلد جو ہے وہ ادا کریں، جو وقت مقرر کیا ہے اس کے اوپر ادا کریں، اگر اس سے بھی لیٹ ہو تو اس صورت میں کم از کم جس سے قرض لیا ہے اس سے مزید مہلت اور اجازت لے لیں، اور یہ شخص واقعی تنگ دست ہے، حاجت مند ہے، تو قرض دینے والے کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اس کو مہلت دے دے کہ اس کو اس مہلت دینے میں بھی ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک بیماری بھی پائی جاتی ہے بعض لوگوں کی کہ قرض تو لے لیتے ہیں لیکن ادا کرنے کا ذہن نہیں ہوتا، تو ادا نہ کرنے کی نیت سے قرض لینے والا کے بارے میں یہ کہا گیا کہ قیامت کے دن رب تعالی سے چور کی حیثیت سے ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے، چاہے وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ، اپنی ہر قسم کی نافرمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
یہ ارشاد فرمائیے کہ اگر عین مسجد ہی میں اذان دے دی جائے تو کیا اب جو جماعت ہوگی وہ ادا ہو جائے گی؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
جماعت جو ہوگی وہ تو ادا ہو جائے گی، اگر کسی نے جو ہے وہ بغیر جو ہے وہ اذان اور اقامت کے بھی جماعت کہہ لی تو مکروہ ہے بغیر اذان و اقامت کے جو ہے وہ جماعت پڑھنا، لیکن وہ نماز ادا ہو گئی۔ ہاں، اذان و اقامت نہ کہنے کی وجہ سے جو ہے وہ گناہگار ہوں گے۔ عین مسجد کے اندر جو ہے وہ اذان دی تو یہ اذان دینا جو ہے وہ عین مسجد میں مکروہ ہے، تو اس سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور آئندہ کے لیے فنائے مسجد میں ہی اذان کہی جائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
آپ نے اذان کے تعلق سے یہ فرمایا کہ اذان پر اجرت لینا جو ہے یہ مکروہ ہے، تو اس میں کوئی ایسا طریقہ ہے کہ مؤذن جو ہے یہ اجرت بھی لے لے اور اس کے لیے یہ اجرت لینا مکروہ بھی نہ ہو؟
اذان پر اجرت لینا مکروہ نہیں ہے، اذان کے اجرت پر جب اذان دیں گے تو اس میں وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا، یعنی جو ثواب جو احادیث طیبہ میں اذان دینے سے متعلق بیان کیا گیا ہے اس میں ثواب اسی وقت حاصل ہوگا جبکہ اجرت لیے بغیر ثواب کی نیت سے اذان دے۔ اجرت لینا جو ہے وہ اذان کے اوپر جائز ہے، وہ جو ہے وہ مکروہ نہیں ہے۔
حضور، یہ موضوع سے ہٹ کر سوال ہے لیکن یہ اہم ہے کہ کیا ویلنٹائن ڈے پر شوہر بیوی کو گفٹ دے سکتا ہے یا نہیں، اس دن کی مناسبت سے آپ ارشاد فرمائیں۔
دیکھیں، اول تو یہ ہے کہ یہ اور اس طرح کے جتنے بھی مختلف تہوار آج کل مسلمانوں میں رائج ہوتے چلے جا رہے ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اغیار کے جو ہے وہ تہوار ہیں، اور پھر جہاں اس طرح کے تہوار مسلمان کو اس کے اپنے جو ہے وہ مذہب سے دور کرتے ہیں وہیں بے شمار گناہوں کے اندر بھی مبتلا کر دیتے ہیں۔ اب جیسے بیوی کو دینا ہے تو سوال یہ ہے کہ بیوی پورے سال جو ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ بیوی کے لیے جو محبت ہے وہ تو پورے سال ہی ہونی چاہیے، اسی طرح مدر ڈے ہے، فادر ڈے ہے، تو اب اس خاص دن ہی جو ہے وہ دینا، تو یہ بھی ایک جو ہے وہ جو حقوق ہیں جو اسلام نے جو حقوق کا ایک خوبصورت جو ہے وہ حق جو ہے اور اس کی حقوق کی ذمہ داری جو شوہر کو دی ہے بیوی کے اعتبار سے، بیٹے کو دی ہے، باپ کے اعتبار سے بیٹی کو دی ہے، ماں کے اعتبار سے اولاد کو، والدین کے اعتبار سے، اس کو کسی دن اور وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ اغیار کی پیروی کے اندر ہم اس کو ایک وقت کے ساتھ خاص کر کے پورا سال اس چیز کو فراموش کر دیتے ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اب جبکہ آپ اس موقع پر بیوی کے ساتھ جب یہ اظہار کرتے ہیں تو گویا یہ ان کے ساتھ ایک مشابہت کا پہلو پایا جاتا ہے، جس سے بچنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے ساتھ تشبہ اختیار کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔ احادیث میں یہاں تک فرمایا گیا کہ قیامت کے دن اسے انہی میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہمیں اغیار کے ہر قسم کی چیزوں سے، کفار کی ہر قسم کی مشابہت سے جو ہے وہ بچنا ضروری ہے۔ بیوی کو اگر گفٹ دینا ہے تو آپ 10 فروری کو دے دیں، آپ جو ہے وہ اسلامی اعتبار سے دے دیں، سالگرہ بھی جو ہے وہ شادی کی مناتے ہیں اس کے اندر بھی دیتے ہیں، لیکن ایک خاص اس پس منظر کے اندر دینے سے مکمل طور پر اجتناب کرنا چاہیے، بلکہ اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے تاکہ ہم پر اور آگے ہماری اولادوں کو پتا چلے کہ اسلامی تہوار کیا ہیں، اسلامی نظریات کیا ہیں، اسلامی ثقافت کیا ہے، اور غیر مسلموں کے جو ہے وہ تہوار کیا ہیں جن سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ آج آپ تو شاید جو ہے وہ اپنے بچوں کی امی کو دیں گے، لیکن وہ ویلنٹائن ڈے پر ہی دیں گے، اس پہ جو کچھ لکھا ہوگا، جو اس کا انداز وہ ویلنٹائن ڈے والا ہی ہوگا۔ ہو سکتا ہے کوئی دیکھنے والا یا آپ کے بچوں میں سے کوئی دیکھنے والا وہ تو یہ سمجھے گا کہ یہ جو ویلنٹائن ڈے کے اوپر دیا جا رہا ہے یہ کوئی اچھی چیز ہے جس کو دینا چاہیے، اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، تو بچوں میں ایک منفی تاثر مثبت انداز کے اندر جائے گا، ایک منفی چیز مثبت انداز میں جائے گی جس کا ان کے آنے والی زندگی میں بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جو بھی چیز ہم نے اگر کرنی ہے تو اسلامی طریقہ کار اور دائرہ کار میں رہتے ہوئے اپنانی چاہیے۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ویلنٹائن ڈے کے موضوع کے اوپر الحمدللہ دار الافتاء اہل سنت کا بہت ہی پیارا رسالہ ہے، مکتبۃ المدینہ پر یہ دستیاب ہے۔ جو اس موضوع سے متعلق شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہیں، مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں شرعی حوالے سے، تو اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے خرید فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل اس وقت ہمارا مدنی قاعدہ پڑھنے کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ مدنی قاعدے کی سبق نمبر 10 یہ ہماری مکمل ہو چکے ہیں، 10 اسباق ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اس کے قواعد بھی ہم نے پڑھے سنے، اس کے مطابق عمل کیا۔ قبل اس کے کہ ہم تختی نمبر 11 کی جانب بڑھیں، سبق نمبر 10 کو ایک مرتبہ رواں پڑھ لیتے ہیں، اور اس سے قبل جو دینی کتاب یا سبق سے پہلے دعا پڑھی جاتی ہے اس دعا کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اللهم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب۔ تختی نمبر 10، سبق نمبر 10، مدنی قاعدے کے سبق نمبر 10 کو کھول لیجئے اور قالا پر انگلی رکھ لیجئے۔ اب ہم اس پوری تختی کو رواں سے پڑھیں گے، چونکہ حجے سے اس تختی کو پڑھ لیا گیا ہے، اور جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا کہ تختی نمبر 10 کے ہر کلمے کی حجے کروانے کا مطلب، مقصد یہ تھا کہ قرآن کریم میں کسی بھی پارے، کسی بھی صورت میں اگر کوئی مشکل کلمہ آ جائے اور ہمیں اسے رما پڑھنا نہ آتا ہو تو ہم اس کی درست حجے کرنے کے اہل ہو جائیں. اس لیے ہم نے مکمل تختی نمبر 10 پڑھائی. مزید بھی انشاءاللہ آگے جو تختیاں آئیں گی ان میں بھی کلمات کی حجے کروائی جائے گی تاکہ حجے کی مشق اچھی طریقے سے ہماری مضبوط ہو جائے. سبق نمبر 10 رما کے ساتھ. قال صراط هذا ذلك كانوا قالوا له سوف قول فيه نوحيه به ليس بين عذابا. عذاب پڑھیں گے تو یہ زال موٹا ہو جائے گا. عذاب نہیں پڑھیں گے بلکہ عذا زال کو باریک پڑھیں گے. عذابا متاعا طغى شكورا غفورا داود. اچھا اس کلمے میں ذرا غور کیجئے کہ غلطی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ دا اودا پڑھ لیا جاتا ہے داودا کے بجائے, وا الٹا پیش وو کے بجائے حمزہ الٹا پیش او پڑھ دیا جاتا ہے. کیونکہ ہماری مادری زبان میں ہم اگر کسی کا نام داود ہے تو ہم کہتے ہیں داود. تو چونکہ وہ زبان پر چڑھا ہوا ہے, اب جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو پھر خدا نہ خواستہ ہمارے منہ سے داود نکل جائے. داود نہیں ہے, داود واو الٹا پیش وو ہے. داود خوف یوم قیل حیل. ہا کو واضح کرتے ہوئے حیل رسولی ہی الیہ علیہ صوابا مآبا صلاة زكاة رسول محفوظ. آخر میں لا ہے, لا حرف لا پور پڑا جاتا ہے. محفوظ مقامه ختامه. اب اس کلمے کے آغاز میں خا پور پڑا جاتا ہے, پور پڑھیں گے ختامه لوح حول دین بشیر قومه هدينا بيننا زاهدين راكعون عيسى موسى صدوري. دیکھیے یہاں صدوری کی آواز آئی ہے, صوت پہ پیش پڑا جائے گا سو, تو سو کی آواز نکلے گی. صدوری آوى قولا قوما ميقاتا منيرا شيئا هارون سليمان شهود قعود ودود يومئذ. ہاں اس کلمے میں حمزہ ہے, حمزہ کو واضح کریں گے. يومئذ موعده كريم وكيل نوره أفرأيت موعظة. و حرف و کو پر پڑھیں گے. موعظة موضوعة موعودة سميع عزيز يديه حيث غيب عين غيب سماوات كلمات لشيء قريش بآياتنا مهادا عالم كتاب سلام أوذينا أوتينا أوحينا نوحيها. اب یہاں اس کلمے کے اندر غور کیجئے، ہا اور ہا دونوں ایک ساتھ آئے ہیں، تو دونوں کی ادائیگی میں فرق جو اپنے اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے وہ فرق رکھنا بہت ضروری ہے، تو بہت احتیاط کے ساتھ پڑھیں گے. نوحیہا نوحیہا آتونی آمنو بی تديرونها فلا تميلوا ما خلفتموني فلا تلوموني ولا يحيطون. الحمد لله عز وجل. سبق نمبر 10 اختتام پذیر ہوا. نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل پڑھتے رہیں گے اور دسویں تختی کو نہ صرف یاد رکھیں گے، اس سے پچھلی جتنی بھی تختیاں ہیں اس کو بھی یاد رکھنے کی کوشش کریں گے. میرے پیارے و محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 11 دراصل یہ سبق جو ہے سکون اور قلقلہ پر مشتمل ہے کہ ساکن حرف کو کس طرح ادا کریں گے اور جس حروف قلقلہ پر جزم آ جائے تو اس کی ادائیگی کیسے ہوگی، یہ دو بنیادی باتیں ہیں، آئیے اسے سیکھتے ہیں. سبق نمبر 11 سکون جزم. جیسا کہ آپ پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اس علامت، کون سی علامت، دال کی طرح جو مڑی ہوئی علامت ہوتی ہے اس کو جزم کہتے ہیں. جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں. جزم والا حرف کس طرح پڑھا جائے گا، جزم والا ساکن حرف کس طرح پڑھا جائے گا، اس طرح پڑھا جائے گا کہ وہ اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے. اسی طرح حمزہ ساکنہ، وہ حمزہ جو عین کی طرح بنی ہوئی ہوتی ہے، حمزہ، اس حمزہ پر اگر جزم آ جائے تو اسے جھٹکا دے کر پڑھیں گے. حمزہ پر جزم آ جائے تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ حمزہ زبر ا، یہ جھٹکا ہے، صحیح ہے. آگے حروف قلقلہ کے بارے میں کہ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف طا با جیم دال، ان کا مجموعہ بھی لکھا گیا ہے کیونکہ اگر کسی کو یہ 5 حروف یاد نہ رہیں تو آسانی کے لیے مجموعہ دے دیا گیا کہ آپ اس کا مجموعہ یاد کر لیں. مجموعہ ہے قطب جد دن، یہ اس کا مجموعہ ہے قطب جد دن. ایک مرتبہ دوہرا لیجئے، قطب جد دن. اب مدنی منے ہوتے ہیں نا، ان کو جب یاد کروانے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اسی طرح مجموعہ یاد کروا دیتے ہیں، تو مجموعہ یاد ہونے سے کیا ہوتا ہے کہ تمام حروف یاد ہو جاتے ہیں، تو وہ دوہراتے ہیں اسی طرح قطب جد دن، تو ہم بھی دوہرا لیں گے تو انشاءاللہ یاد ہو جائے گا. اب یہ حروف قلقلہ تو ہم نے سنے کہ 5 ہیں، یہ حروف قلقلہ تو ہماری سمجھ میں آ گئے، لیکن قلقلہ سمجھ میں نہیں آیا کہ قلقلہ کسے کہتے ہیں. تو قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، قلقلہ کے معنی ہے جنبش اور حرکت، یعنی ان حروف کے ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہو، جنبش سی ہو جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلے. مثال کے طور پر اس کو یوں لے لیجئے کہ آپ نے ایک گیند کو دیوار پر پھینکا اور وہ دیوار سے پلٹ کر جب واپس آتا ہے، یہ اس کا پلٹنا کلکلا کی کیفیت بھی کچھ ایسی ہی ہوتی ہے جیسے اب، اج، اد، اقو، اتو، صحیح نا؟ یہ آواز کا جنبش ہو کر پلٹنا، جنبش اور حرکت، یہ کلکلا کے خاص بانے ہیں، صحیح نا؟ جب اس کی ادائیگی ہوتی ہے تو مخرج میں جنبش ہی ہوتی ہے، جنبش ہی ہوتی ہے، حرکت سی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی بھی آتی ہے، جیسے اب، اد، اتو، اقو، تو یہ کلکلا ہے. جب حروف کلکلا ساکن ہو تو ان میں کلکلا خوب ظاہر ہوگا، صحیح ہے؟ آئیے اب اس سبق کو پڑھتے ہیں، بہت ہی آسان سبق ہے، کلکلا کی بالخصوص ہمیں پریکٹس کرنی ہے. آئیے پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہج، حمزہ، تا، زبر، ات، ات، حمزہ، تا، زیر، ات، حمزہ، تا، پیش، ات، 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 ات. اب یہاں دیکھیے کلکلا نہ ہو، جیسے ات، 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 یہاں نہیں ہوگا. اس حرف میں، حرف تا میں کلکلا نہیں ہوگا. آواز کو جمع کر پڑھیں، ات، ات، ات. آگے ہے تو، حرف تو جسے پور پڑھا جاتا ہے، حمزہ، تو، زبر، اتو، 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 حمزہ، تو، زیر، اتو، حمزہ، تو، پیش، اتو، 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 اتو. دیکھیے حرف کی ادائیگی پر تھوڑا سا غور کیجئے کہ ایک تو حرف کی ادائیگی پورا ادا ہو رہی ہے، اتو، صحیح ہے؟ پورا ادائیگی کے ساتھ ساتھ کلکلا بھی ہو رہا ہے. ان دو چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیے اور خاص طور پر اس کی مشق کیجیے. اتو، 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 اتو. اب مثال کے طور پر قرآن مجید کی سورۃ البروج کی آیت ہے، آخری آیت کریمہ ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. اب یہاں بھی ایک کلکلا والا حروف آیا، بل ہوا قرآن مجید، دال والا. تو اب عموماً پڑھا تھا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، تو دال کا کلکلا واضح نہیں ہوا. اسی طرح تو کا کلکلا بھی جو ہے وہ واضح نہیں کیا جاتا. جیسے کلمہ آتا ہے قرآن پاک میں محیط، صحیح نا؟ محیط آخر میں تو ہے، عموماً محیط پڑھا جاتا ہے اس کو. تو تو کا کلکلا اس کی اچھی طرح ادائیگی کیجئے، مشق کیجئے، ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، اتو، اتو، اتو. آگے حمزہ، ز، زبر، از، از. آواز کو جمائیں گے، جو غیر کلکلا والے حروف ہیں ان میں کلکلا نہ ہو، از، حمزہ، ز، زیر، از، حمزہ، ز، پیش، از، 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 حمزہ، زال، زبر، از، حمزہ، زال، زیر، از، حمزہ، زال، پیش، از، 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 از. اب یہاں دیکھیے زا اور زال دونوں ایک ساتھ ہیں، اور دیے بھی اس لیے ایک ساتھ ہیں تاکہ ہم اس کے اندر فرق کریں، زا کو زا پڑھیں، زال کو زال پڑھیں. آئیے کام کرتے ہیں، ایک طرف حمزہ، زا، زبر، از، اور ایک مرتبہ اسی کے ساتھ فوراً حمزہ زال زبر از، یعنی از از، پھر از از از، از از، ان دونوں کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم آیا ان دونوں میں فرق کر پاتے ہیں کہ نہیں. صحیح ہے؟ تیار ہیں آپ؟ انگلی رکھیے، پہلے از پڑھیں گے یعنی زا پڑھیں گے، پھر فوراً زال پڑھیں گے. پڑھیں از از, 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 از، یہ زال پڑھا گیا. صحیح ہے؟ دوبارہ از
از,
از, از, از فرق کرنا ہے ہمیں. زا میں تو سیٹی کی آواز آئے گی، زال میں نرمی ہوگی. ایک مرتبہ پھر دیکھ لیجیے، از
از,
از,
از
اب زیر والا، از
از,
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 از
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 از، صحیح نا؟ زا اور زال میں فرق. آگے پیش والا، از
از
از، یہ سیٹی کی آواز، از، اب نرمی، از
از
از. اچھا اب ایک مرتبہ آپ سن لیجئے تاکہ اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ ہمیں فرق کرنا ہے، فرق کس طرح واضح ہو سکتا ہے. صرف آپ سنیے گا خاموشی کے ساتھ، دیکھیے.
از
از،
از
از، از
از،
فرق محسوس ہو رہا ہے؟ بہت فرق محسوس ہو رہا ہوگا، اور بہت ہی فرق ہوتا ہے، لیکن ہم اپنی ادائیگیاں چونکہ درست نہیں کر پاتے اور یہ فرق مٹا دیتے ہیں، تو فرق واضح کرنا بہت ضروری ہے. آئیے آگے پڑھتے ہیں.
حمزہ و زبر او،
حمزہ و زیر او، حمزہ و پیش او،
او
او او، پر پڑھیں گے، او
او
او، حمزہ ف زبر اس، حمزہ ف زیر اس، حمزہ ف پیش اس، اس اس اس. الحمدللہ عز و جل، چھ کلمات، چھ حروف اور تین لائنیں ہماری ہو چکی ہیں تختی نمبر 11 کی. زندگی رہی تو کل انشاءاللہ مزید آگے بڑھیں گے. آئیے نماز کے اذکار، جو کہ ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، دعائے معصورہ یعنی ربی جعلنی مکمل پڑھی جا چکی تھی، ایک مرتبہ دہرائی کر کے آگے بڑھتے ہیں. سلام پڑھیں گے انشاءاللہ. دعائے معصورہ، اللهم ربي اجعلني ربي اجعلني. دیکھیے جیم پر قلقلہ ہوگا، جیم ساکن ہے، جیم پر قلقلہ کریں گے. اللهم ربي اجعلني. اچھا ایک ضروری وضاحت اور توجہ جو کہ پہلے بھی عرض کی گئی تھی، کہ بعض پڑھتے ہیں ربی جعلنی، پڑھتے ہیں جعلنی، تو جعلنی نہیں ہے. اس پر غور کیجئے گا، با جیم زیر بی جی پڑھیں گے، با جیم زیر کیا پڑھیں گے؟ اگر سارے مل کر بلند آواز سے پڑھ لیں اس کو، با جیم زیر بی جی، ماشاء اللہ. اب اسی طرح ہمیشہ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے،
اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء.
اب چونکہ یہ دعا قرآنی دعا ہے، دعا کے یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، تو اب یہاں پر دیکھیے دعا میں مد ہے، شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا وتقبل دعا، تو کیا اس مد کو وقف میں چھوڑ دیں گے؟ نہیں، وقف میں نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا، دعا، اور آخر میں حمزہ ہے، حمزہ ساکنہ پر کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے پڑھا ہے، حمزہ ساکنہ پر کیا کرتے ہیں؟ جھٹکا دیتے ہیں. کیا دیتے ہیں؟ وف میں حمزہ تو باقی ہے اور وف کی وجہ سے ساکن ہو گیا, تو حمزہ ساکن ہو گیا تو جھٹکا دیں گے. اور کس طرح پڑھیں گے غور سے سنیے. دعا
ربنا وتقبل دعاء
مد کرے اور پھر آواز کو ایک دم سے روک دے, یہ جھٹکا ہو جائے گا. دیکھیے, دعا
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين مؤمنين.
اچھا, اس طرح بھی بعض اوقات ادائیگی ہو جاتی ہے, جیسے میم کاف پیش مک پڑھتے ہیں نا, تو وہ اس طرح ادائیگی ہو جاتی ہے مؤمنین. اگر آپ کوشش غور کریں تو ہمارا مؤمنین نکلتا ہے, تو کاف کی آواز نہ نکلے.
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب حساب.
ماشاء اللہ. آئیے اب سلام, نماز کے اختتام پر خروج بصنعہ میں سلام کے اذکار پڑھے جاتے ہیں, تو اس ذکر کو بھی درست کر لیتے ہیں. پڑھیے, السلام علیکم,
السلام علیکم,
السلام علیکم
ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمت اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اسی طرح تلفظ کی ادائیگی کی درستی کا بھی سلسلہ ہوا کرتا ہے. آج ہم الحمدللہ کی ادائیگی کرنی ہے. عموماً کوئی ہم سے حال احوال پوچھتا ہے, ہم کہتے ہیں الحمدللہ, لیکن اگر غور کریں تو ہمارے منہ سے نکلتا ہے الحمدللہ. ہا بھی حذف ہو جاتا ہے اور اللہ کا نام بھی حذف ہو جاتا ہے. الحمدللہ. اچھا, تین بار جلدی میں دوہرا رہا ہوں, آپ بھی میرے پیچھے دوہرائیے. پہلے تین مرتبہ آپ سن لیجئے,
الحمدللہ.
ماشاء اللہ. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی, آؤ علماء سے پوچھ لے.